मैं दावत देने जा रहा हूँ, इंतहाई इल्मी शख्सियत हमारे दरमियान, एक स्कॉलर शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरी मुराद डॉक्टर अकील मूसा से है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने मौजू की मुनासबत से अपनी गुफ्तगू जारी फरमाएं। उनका मौजू है शिया अकायद के मुतल्लिक एक प्रेजेंटेशन है।
खुदावंद मुताल का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें तौफीक दी कि हम उसके पहुंचाए हुए दीन और मखसूसन अकायद के हवाले से ये दर्स पर गुजार कर सकें और इसमें कुछ इल्मी और बुनियादी तरीन बहस की पर गुफ्तगू कर सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अकायद अक्द से निकला है और अरबी ज़बान का लफ्ज़ अक्द जो है वो गिराह को कहते हैं। बस अकीदा कहते हैं किसी चीज़ को गिराह लगाना, यानी अफकार का, किसी भी एक फ़िक्र का जहन में गिराह लग जाने को अकीदा कहा जाता है। यानी अगर जहन किसी एक फ़िक्र को एक्सेप्ट कर ले तो उसको अकीदा कहा जाता है। लेकिन दीन मुबीन इस्लाम में और खुसूसन हमारे मकतब में अकीदा फ़कत जहन तक या अकल तक महदूद रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मरहला है और इसके आगे एक दूसरा मरहला है जिसको कहते हैं इस फ़िक्र को दिल तक पहुंचाना। बस एक मरहला है, अकल किसी चीज़ को एक्सेप्ट करती है, उसको कहते हैं अकीदे अकली, अकायदे अकली। और नेक्स्ट मरहला जो कि हदफ है दीन का, वो है दिल का एक अकीदे को एक्सेप्ट कर लेना और दिल से उस चीज़ को कबूल कर लेना, उसको कहते हैं अकीदे कल्बी। बस दो तरीके गिराह लगाना हुई, एक जहन और अक्ल से और एक दिल से। यही वजह है कि हमें मुसलमान और मोमिन का फ़र्क कुरान में नज़र आता है कि ऐ रसूल, ये लोग ये अभी इस वक्त इस्लाम लाए हैं, ईमान नहीं लाए। तो ईमान जो है वो दिल से किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने को, और अकायदे कल्बी को ईमान कहा जाता है जो कि हमारा मतमय नज़र है। और हकीकी शिया भी आइम्मा की रिवायात में उसको कहा गया है जो दिल से आइम्मा को एक्सेप्ट कर ले, ना फ़कत ज़बान से, ना फ़कत अक्ल से। यही वजह है कि रिवायत है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, आप फरमाते हैं कि हमारा शिया, देखें शियों की तारीफ़ की गई, हमारे आइम्मा ने बताया शिया कौन, हमारा शिया वो होता है, हमारा शिया वो नहीं है जो खलवत में हो और उसका दिल खुदा से खौफ ना खाए। वो शिया नहीं हो सकता जो खलवत में जाए और उसको अपने खालिके हकीकी से खौफ नहीं कहा गया है, वरा कहा गया है। एक इस्तेला है वरा, वो अमीरुल मोमिनीन के जो रमज़ान वाला खुतबा है उसमें जब अमीरुल मोमिनीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि माह मुबारक रमज़ान में सबसे बेहतरीन अमल क्या है, तो आप बताते हैं अलवरा। वरा जो है वो तकवा से एक उसकी एक सुपरलेटिव डिग्री है, तकवा की आला तरीन मेयार को ورا کہا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ وہ اخلاق کا موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ آپ اس میں کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے صلی اللہ علیہ محمد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو، یہ کہو تم ہمارے محب ہو، تم ہمارے موالی ہو، یہ کہو کہ آپ کے دشمنوں کو میں دشمن رکھتا ہوں. بس آئمہ کے نزدیک فرق تھا محب اور شیعہ حقیقی میں. محب کیا ہے؟ چاہنے والے. شیعہ کیا ہے؟ شیعہ کا معنی ہے پیروکار، پیچھے چلنے والا، اتباع کرنے والا. بس شیعہ کا تعلق عمل سے ہے، اور یہ کب عمل ایجاد میں آتا ہے؟ جب قلب سے، دل کی گہرائیوں سے ہم آئمہ کو امام مان لیں. نہ یہ کہ ظاہری دنیا میں ہمارا امام جو ہیں دوسرے ہوں جن کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور الفاظوں میں زبان سے کہتے ہوں یہ ہمارے امام ہیں، یہ ایکسیپٹیبل آئمہ کے پاس نہیں ہیں. اور یہ جو حقیقی شیعہ ہے اس کی فضیلت اتنی ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ مولا امیر المومنین جو ہیں وہ اپنے شیعوں کی تعریف بیان، بہت لمبا ان کا خطبہ ہے، اس میں بتاتے ہیں کہ میرے شیعہ کے اعمال کون کون سے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے اشتیاق ہے ایسے شیعہ سے ملنے کا. بس مولا امیر المومنین بھی ایسے شیعہ کو ملنے سے اشتیاق رکھتے ہیں. ایک دفعہ ہم ہیں امام سے ملنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ امام ہیں اپنے ماننے والے سے ملنا چاہتے ہیں. تو آئیو کا ہدف اور مقصد اور ہم سب کی زندگیوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے دل کی گہرائیوں میں ان عقائد کو اتنی بنیادوں میں پہنچانا ہے کہ ہم حقیقی شیعہ کہلائیں، اور امام آپ کے منتظر ہوں. کئی سارے واقعات ہیں امام زمانہ سے بھی منسلک ہیں، کئی علماء کو آپ خود ملنے گئے اور خود جو ہے وہ. بس دو طرح کے عقائد ہیں، ایک عقلی عقیدہ ہے، اسی لیے ہمیں یہ سارے مسلمان بھی کیوں باعمل نہیں ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے فقط ان کے یہاں تک ہیں، یہاں پہ نہیں آئے. اور شیعوں کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ عقل تک جو ہے نا انہوں نے عقیدے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو یہ دو طرح کے عقائد ہیں، ایک عقیدے یہ عقلی جو کہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، فقط اس کے ظواہر کو پاکیزہ کرتا ہے، ہم اس کو ظاہر میں شیعہ کہہ سکتے ہیں لیکن باطنی طور پر وہ شیعہ نہیں ہے، جب تک کہ اس کا دل جو ہے وہ آئمہ کے دیے ہوئے عقائد کے ساتھ سرشار نہ ہو جائے، اور دل کے ساتھ وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کر لے، اور اس کے آگے سر تسلیم خم نہ ہو جائے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ایسا حقیقی شیعہ، یہ جس کو امام ملنا چاہتے ہیں، جن کی روایات میں بتائی گئی ہیں صفات، یہ کیسے بنتا ہے؟ اس کو یہ شیعہ حقیقی، ہم اپنے دل تک ان عقائد کو کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے آئے تطہیر میں کہا گیا ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں وہ رجس سے پاک ہیں، تو وہ لوگ ان سے نزدیک ہوں گے جو خود رجس سے پاک ہوں گے. بس اس سے پتہ یہ چلا، اور رجس سے مراد رجس سے باطنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم اپنے دل کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اس وقت تک ہم یہ اہل بیت اطہار جو کہ آئے تطہیر کا مصداق ہیں ان سے نزدیک نہیں ہو سکتے، چاہے زبان سے جتنی بھی تقریریں کر لیں اور کتنی ہم زیارتیں کر لیں، کتنی ہی عزاداری کر لیں، لیکن یہ حقیقی شیعت انسان کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود اس کے اعمال جو ہیں ان ائمہ اہل بیت کے مطابق نہ ہوں اور وہ گناہوں سے پاک نہ ہو۔ اب یہ کیونکہ اخلاق کا موضوع ہے جو کہ ہمارا متمع نظر نہیں ہے، اخلاقی کتب میں آپ اس موضوع کو فالو کریں کہ ایمان کو کیسے قوی کیا جا سکتا ہے، اس میں دعائیں ہیں، توسل ہے، توکل ہے، اور سب سے اہم ترین چیز آزمائش اور امتحانوں سے گزرنا کامیابی سے، یہ انسان کے ایمان میں قوت دیتا ہے۔ یہ جو آپ کو تنظیمی کاموں میں مشکلات آتی ہیں، سب آپ کے مخالف ہوتے ہیں، ہر کام میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کام کرتے رہتے ہیں، یہ باعث بنتی ہے کہ انسان کا قلب جو ہے وہ اس میں وہ صفات آ جائیں کہ وہ ائمہ سے نزدیک ہو پائے۔ بس ان امتحانوں کو، ان آزمائشوں کو جو کہ آپ کو دین کی راہ میں آتی ہیں، اس کو کم حیثیت نہ دیں، یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہمیں کلی گفتگو کرنی ہے، ظاہر ہے کہ اتنی مختصر سی چیز میں، البتہ میں نے اس کی پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشنز بھی بنائی تھی، لیکن شاید مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ پروجیکٹر کے جو ہے نا کے لیے یہ وہ تہیا نہیں ہو سکا، تو میں کیونکہ کلی گفتگو کروں گا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ شیعت کے تمام عقائد کو مثلا ایک گھنٹے میں یا ایک درس میں اس کو سمو سکیں، لیکن جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ عقائد ہی کسی بھی معاشرے کی بنیاد کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ جو ہمیں اپنے معاشرے میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ جو ہم معاشرے کو صحیح نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اگر ڈھونڈنے جائیں گے تو وہ عقائد نکلیں گے۔ جس قوم کے ہم عقائد اگر صحیح کر لیں اور عقائد قلبی تک پہنچا دیں ان عقیدوں کو، تو پھر وہیں سے احکام نکلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، اصول دین اسی لیے کہا جاتا ہے عقائد کو، کہ یعنی وہ جڑیں ہیں دین کی۔ روایت میں بھی کہا گیا ہے کہ جو اعتقادات ہیں وہ دین کی جڑیں ہیں، اور وہاں سے دین کی شاخیں یعنی فروع دین یعنی احکام اور اعمال نکلتے ہیں۔ تو جیسے عقائد ہوں گے، اعمال بھی اسی طریقے سے قابل قبول ہوں گے، اور اسی کیفیت کے اعمال انسان سے سرزد ہوں گے، اور اعمال کے بعد جو ہے وہ اخلاق کا مرحلہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روحانی ملکات، یعنی اعمال کو، احکام کو اتنا زیادہ عمل کیا جائے کہ وہ آپ کی روح کا حصہ بن جائیں، اور وہ جو ہے آپ کا ملکہ بن جائے۔ اب ملکے کو انشاءاللہ وہ ظاہر پھر اخلاقی گفتگو ہے تو وہ وہاں پر بیان کیا جائے گا، لیکن کسی عمل کو اتنی دفعہ انجام دیا جائے کہ اس کو آسانی سے انجام دے سکیں۔ دیکھیں، شروع میں روزے رکھتے ہیں یا نماز شب پڑھتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اتنی دفعہ انسان نماز شب پڑھے کہ وہ اس کا حصہ بن جائے، نماز شب کے بغیر وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہم واجب نمازوں کا ہمیں ملکہ حاصل ہو گیا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی واجب نماز انسان کی چھوٹ جائے تو اس وہ بے چین رہتا ہے، یعنی اس کو ملکہ حاصل ہو گیا ہے اس کا۔ تو دین کا ہدف، دین کا متمع نظر عقائد نہیں ہے، عقائد اس کی بنیادیں ہیں۔ عقائد اگر احکام میں تبدیل نہ ہوئے، ان عقیدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج جو ہمیں یہ معاشرے میں شیعت کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی، کیونکہ وہ عقائد عمل میں تبدیل نہیں ہو رہے، اور فقط عمل بھی متمع نظر نہیں ہے دین کا، یہ اعمال جو ہے اس حد تک اعمال کیے جائیں کہ وہ انسان کی روح کا حصہ اور ملکات بن جائیں، جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اسی لیے روایت میں کہا گیا ہے الاخلاق ثمرۃ الدین، یعنی دین کا پھل۔ بس اگر جو ہے ایک درخت کی صورت میں دین کو محسوس کیا جائے، جس کی جڑیں جو ہیں وہ عقائد ہیں اور اس کی شاخیں احکام ہیں، تو اس کا پھل اخلاق ہے۔ اگر ایک درخت جو ہے اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوں، اس کی شاخیں بھی تر و تازہ ہوں لیکن وہ پھل نہ دے سکے تو وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچتا. تو اس ہدف تک پہنچنے کے لیے دین کا ہدف جو ہے وہ اخلاقی تبدیلی ہے. اور یہ اخلاقی تبدیلی کیسے آتی ہے؟ عقائد قلبی سے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اخلاق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ روحانی ملکات ہے. جب آپ کی روح میں رچ بس جائے دین. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم قلبی لحاظ سے عقیدہ کو تسلیم کر لیں. تو لہٰذا کسی بھی معاشرے کو اگر ہمیں بدلنا ہے تو سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہوگا کہ ہم اس کے عقائد کو صحیح کریں, اور اس طریقے سے صحیح کریں کہ وہ عقائد کے بعد عمل کرے, اور وہ اس طریقے سے عمل کرے کہ وہ اس کی روح کا حصہ بن جائے. ہم نے نماز کو معاشرے میں رائج کیا ہے لیکن اتنا رائج نہیں کیا کہ وہ اس کے بغیر وہ معاشرہ جو ہے بے چینی محسوس کرے. تو ہمیں اس حد تک لے کر جانا ہے تاکہ دین اپنا پھل, دین اپنا نتیجہ حاصل کر سکیں. ایک صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد. اب کیونکہ قرار یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی بنیادی مسائل کی طرف آنا ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام عقائد میں تمام عقائد پورے دین کی بنیاد ہے, اور عقائد کی بنیاد توحید ہے. یہ وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی تعلیمات میں توحید جو ہے وہ شامل تھا, اور کوئی بھی جو ہے نا وہ اس سے عاری نہیں تھا, اور سب کا ہدف یہی تھا کہ اس معاشرے کو توحیدی بنا سکیں. لیکن اس کی بنیادی حیثیت ہونے کے باوجود اس کو صحیح طریقے سے ہم لوگوں تک نہیں پہنچا سکے. ہمارے آئمہ کی روایات, احادیث, حتیٰ صحیفہ کاملہ, نہج البلاغہ بھری پڑی ہیں توحید کے حوالے سے. اور میں نہیں سمجھتا کہ دین اسلام میں کوئی ایسا مکتب ہوگا جس کے آئمہ نے اس طریقے سے توحید کو بیان کیا ہوگا جو صحیفہ سجادیہ میں بیان ہوئی ہے, یا امیر المومنین نے توحید کو بیان کیا ہے. لیکن ہم دنیا تک تو کیا, ہم مسلمانوں تک تو کیا, ہم اپنے شیعوں تک ہی اس توحید کو نہیں پہنچا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو شیعوں میں فرقے نظر آتے ہیں, کوئی غالی ہوتا ہے, کسی کو مقصر کہا جاتا ہے. یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم توحید کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکیں. اب اس میں جو بنیادی ترین دو باتیں ہیں, آغا صاحب بھی موجود ہیں, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. توحید کو آپ کو معلوم ہے کہ توحید کے معنی اگر ہم کریں تو وہ چار طریقے سے بیان کی جاتی ہے, یا جس کو آپ کہیں توحید کی اقسام. جب پڑھاتے ہیں عقائد میں تو توحید کی اقسام, ایک توحید ذاتی ہے جس میں کہتے ہیں خدا کی ذات یکتا ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, لیسا کمثلہ شیء, یہ اس کو کہتے ہیں توحید ذاتی. ایک توحید صفاتی ہے کہ خدا کی ذات اور صفات الگ الگ نہیں ہے, جیسے ہم لوگوں کی صفات الگ ہوتی ہے, ایک ذات ہوتی ہے اور ایک صفت ہوتی ہے ہماری, ہم اس کو حاصل کرتے ہیں جا کر. میں پہلے استاد نہیں تھا, میں پہلے جو ہے وہ میں نے علم حاصل کیا اور استاد بنا. ٹھیک ہے, خدا کی صفات اور ذات الگ الگ نہیں ہو سکتی, اس کو کہتے ہیں توحید صفاتی. تیسری جو اہم ترین قسم ہے وہ ہے توحید افعالی, یعنی خدا اپنے افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ خدا اپنے افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے؟ یعنی وہ کسی سے اذن نہیں لیتا, بلکہ کائنات میں جتنے بھی افعال پائے جاتے ہیں یا ہم جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں, یہ اس کے اذن اور اس کے دیے ہوئے اختیار سے اعمال انجام دیتے ہیں, اور اس کو توحید افعالی کہا جاتا ہے کہ خدا اپنے افعال میں قادر ہے, مختار ہے اور خود مختار ہے, وہ کسی سے کسی پر کا محتاج نہیں ہے اپنے افعال انجام دینے میں. اور جو چوتھی قسم ہے اس کو کہتے ہیں توحید عملی. یہ پہلی جو تین قسم ہیں یہ خدا سے متعلق ہے, لیکن چوتھی قسم جو ہے یہ ہمارے ہم سے متعلق ہے. توحید عملی کہتے ہیں کہ انسان کو ہر عمل فقط اور فقط خدا کے لیے انجام دینا چاہیے. توحید عملی ہم سے متعلق ہے، ہمارا کوئی بھی عمل غیر خدا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، خدا سے متعلق ہونا چاہیے. اب یہی توحید افعالی اور توحید عملی کی میں بس صرف ایک یا دو چیزیں آپ کو بیان کر کے کہ جس سے ہم غلوف کے مسئلے کو بھی حل کر سکتے ہیں، جس سے تفویض کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، جس سے ولایت کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے، وہ فقط اس مختصر سی نشست میں آپ کو بیان کرنا چاہتا. یہ جو توحید افعالی یعنی خدا اپنے افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس میں دو یا تین بہت بنیادی ترین مباحث ہیں، اگر وہ حل ہو جائیں تو باقی ساری چیزیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس کائنات کو اسباب کے ذریعے چلاتا ہے، اور اللہ جو ہے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اسباب ساز اور اسباب سوز، یعنی وسائل اور وسیلے بنانے والا بھی ہے اور وسائل کے بغیر بھی کام کرنے والا خدا ہے. خدا نے کائنات بنائی ہے تو اس نے کہا ہے دن جو ہے سورج کے ذریعے سے ہوگا، پیاس جو ہے وہ پانی کے ذریعے سے بجھے گی، لیکن خدا وہ قادر مطلق ہے کہ وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کا محتاج نہیں ہے، اس نے سسٹم بنایا ہے. جیسے ایک آفس میں ایک جو ہیڈ ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹر جو ہوتا ہے، وہ اپنے نیچے اسٹاف رکھتا ہے اور ان کی ذمہ داریاں بناتا ہے، اور ان کے ذریعے سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس وہ آفس رن کرتا ہے، لیکن وہ جب چاہے خود بھی وہ چیز کر سکتا ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو خدا نے کائنات وسیلوں کے تحت اس کو چلانے کا قرار دیا ہے، یہ خود ہی خدا نے قرار دیا ہے، لیکن وہ ان وسائل کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے بغیر سورج کے بھی دن کو لا سکتا ہے اور بغیر ان اسباب اور وسیلوں کے ذریعے. اس لیے اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ والد اور والدہ کے سے بچہ متولد ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ کے مثال میں وہ ان وسائل کے بغیر بھی حضرت عیسیٰ کو اس نے وجود بخش دیا. تو وہ اسباب کے ذریعے کائنات چلاتا ہے لیکن اس ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. یہ ایک بنیادی ترین مسئلہ ہے توحید افعالی. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا بہت بنیادی ترین مسئلہ ہے جو کہ شاید صحیح سے ہم سمجھا نہیں گیا، اس لیے شیعت میں بہت ساری یہ ولایت تکوینی اور اس کی بحثیں وجود میں آتی ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے خاص افعال کو انجام دینے کی طاقت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. اللہ کے خاص اعمال، مثلا خلق کرنا، خدا یہ کائنات خلق کرتا ہے، لیکن اپنے خاص بندوں کو اس نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ بھی اس کے اذن سے خلق کر سکتے ہیں. اللہ کے اذن سے ان کو بھی یہ طاقت دی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں ولایت تکوینی. قرآن میں ہے کہ شفا دینے والا فقط خدا کی ذات ہے، لیکن یہی کام خدا اپنے خالص، اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے بھی شفا دلاتا ہے، اور وہ اللہ کے اذن سے شفا دیتے ہیں. اسی طرح سے موت، حیات، رزق دینا، رزق دینا خدا کا فعل ہے، لیکن خدا اپنے چند برگزیدہ بندوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اس کے اختیار سے وہ افعال خاص انجام دینے کی طاقت رکھتے ہیں. فرق کیا ہے کہ خدا جب خلق کرتا ہے تو وہ بے ذات ہی کسی سے اذن لے کر خلق نہیں کرتا، وہ خود اپنے مبنا پر خلق کرتا ہے، کسی کا محتاج کسی سے اجازت لے کے خلق نہیں کرتا. قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ اے عیسیٰ تم بھی خلق کرتے ہو، سورہ مائدہ 110 آیت، وَاِسْتَخْلُقُ مِنَ التِّينِ، قرآن کی آیت ہے کہ عیسیٰ تم خلق کرتے ہو بے اذنی لیکن میرے اذن سے، تم جو ہو وہ نابینا کو بینائی دیتے ہو لیکن میرے اذن سے، تم مردے میں روح پھونکتے ہو، حضرت عیسیٰ کے لیے آیت کہہ رہی ہے کہ تم روح پھونکتے ہو لیکن بے اذنی۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آئمہ اہل بیت، یا جس کو کہا جاتا ہے، جس کو یہ پاورز ہوتے ہیں، ولایت تکوینی جس کو حاصل ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے انسان کامل۔ اب یہ ٹائم نہیں ہے کہ انسان کامل کو ڈیفائن کیا جائے، شہید مطہری کی کتاب ہے انسان کامل پر، وہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ خلاصہ یہ کہ خدا اپنے یہ خاص پاورز اپنے برگزیدہ بندوں کو دیتا ہے جسے انسان کامل کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے اذن سے وہ تمام خاص اعمال انجام دیتے ہیں۔ اب غالیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ غالی کہتے ہیں کہ ہم علی کو دیکھتے ہیں کہ علی مردے کو زندہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ علی کہتا ہے انا قسیم جنہ والنار، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا میں ہوں، ٹھیک ہے۔ جب وہ صرف یہ چیز دیکھتے ہیں تو ان کو شائبہ ہوتا ہے کہ پھر خدا اور اس میں کیا فرق ہے؟ خدا بھی خلق کرتا ہے، علی بھی خلق کر رہا ہے، خدا بھی موت دیتا ہے، علی بھی موت دے رہا ہے، خدا بھی رزق دیتا ہے، علی بھی رزق دے رہا ہے، تو فرق کیا ہے؟ یہ ظریف سا فرق وہ یہ نہیں سمجھے کہ خدا جو ہے بے ذات ہی، اس کو کہتے ہیں بالاصالہ، ہماری عربی کی اصالتاً خلق کرتا، یعنی کسی سے اذن لے کے خلق نہیں کرتا۔ لیکن علی جو خلق کرتے ہیں، علی جو شفا دیتے ہیں، علی جو رزق دیتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کامل کے وجود سے زندہ ہے۔ ہمارے پاس روایات ہیں، ائمہ نے فرمایا ہے کہ حجت خدا کے بغیر یہ کائنات ایک لحظے بھی قائم نہیں رہ سکتی، جیسے خدا کے بغیر نہیں رہ سکتی، انسان کامل کے بغیر بھی یہ کائنات نہیں چل سکتی۔ ائمہ نے فرمایا ہمارے وجود سے یہ بادل بارش برساتے ہیں، کہا گیا انسان کامل کو کہا گیا ثقل کائنات، جیسے ایکسس جس کو کہتے ہیں، جو جیسے چکی کا جو ایکسس ہوتا ہے وہ انسان کامل ہوتا ہے، جس کے گرد پوری کائنات گھومتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو یہ باتیں ساری صحیح ہیں کہ علی رزق دیتے ہیں، علی جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے، علی صراط مستقیم ہے، لیکن علی کو یہ اذن، یہ مقام، یہ صلاحیت علی کی اپنی بذات ہی نہیں ہے۔ جو اس کو مانے گا وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، واقعاً کافر ہے اگر وہ اس کو مان لے۔ لیکن اگر جتنی بھی کام اللہ کے ہیں، اگر وہ اس انسان کامل امام زمانہ کے وجود سے طے پا رہے ہیں اللہ کے اذن سے، تو یہ عین توحید ہے، بلکہ یہی مکمل توحید ہے۔ اور یہی چیزیں جو ہم ولایت تکوینی جو کہ صحیح سے نہیں سمجھا سکے معاشروں کو، اس لیے غالی وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت میں نے سمجھا دیا۔ تیسری چیز، تیسری گفتگو انشاءاللہ پھر تفصیلی آپ کو بیان کریں گے اس بارے میں بہت ساری۔ ایک جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ ربوبیت، رب، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، یعنی ضروریات پوری کرنے والے کو۔ قرآن میں جو ہمیں آیات ملتی ہیں وہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ خدا کی خالقیت پر کوئی بحث نہیں تھی، سب مانتے تھے کہ ایک ہی خدا نے خلق کیا ہے سب کو، لیکن بحث کس میں تھی؟ یہ دنیا چلاتا کون ہے؟ اور آج بھی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں نظریہ تعطیل، یعنی اللہ نے خلق کر کے علی کو نعوذ باللہ یہ کائنات دے دی اور وہ خود تعطیل ہو گئے، یعنی وہ خود چلا گیا، اب خدا کا بھی زور نہیں چلتا اس کائنات پر، یہ شرک ہے۔ خدا اگر نہ ہو تو ایک لحظے کے لیے علی نہیں ہو سکتا، اور اگر علی نہ ہو تو ایک لحظے کے لیے کائنات نہیں ہو سکتی۔ یہ سلسلہ مراتب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اصل جو گزشتہ قوموں میں حضرت ابراہیم سے متعلق بھی آیات ہیں کہ وہ ربوبیت کے بارے میں سوال کرتے تھے اور احتجاج قرآن میں یعنی بحث و مباحثہ کرتے تھے، جر و بحث کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے اللہ کے خالق ہونے پہ نہیں، اللہ کے رب ہونے پر، یعنی رب کہتے ہیں ضروریات پوری کرنے والا۔ تو اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں بالاصالہ ضروریات پوری کرنے والا خدا کی ذات ہے، لیکن خدا نے یہ پاورز جو ہیں اپنے برگزیدہ خاص بندوں کو دیے، امام وقت کو دیے، جس کے وجود سے بارش بادل برساتے ہیں، جس کے وجود سے یہ زمین جو ہے اناج اگلتی ہے، جس کی اجازت سے۔ تو یہ ربوبیت کی بحث جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اسی طرح یہ جو ولایت فقی والی بحث ہے، حاکمیت، ان الحکم للہ، فقط اور فقط حکم اللہ سے مخصوص ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں ولایت خدا، یعنی اللہ کو فقط ہم پر حق حاکمیت ہے اور کسی شے کو نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جو ہمارا حقیقی خالق ہے اور جو ہمارا حقیقی رب ہے، اسی کو حاکمیت کا حق حاصل۔ اب وہ حق حاکمیت خدا جو ہے خود آ کے حکومت نہیں کرتا، وہ اپنے نبی کو یہ اختیارات سونپتا ہے۔ اسی لیے پہلے انسان کو، حضرت آدم کو کیا کہا گیا؟ خلیفۃ اللہ۔ خدا نے فرشتوں کو جب کہا میں اپنے خلیفہ کو زمین پر بھیج رہا ہوں، میں نے قرار دیا ہے اس کو اپنا خلیفہ، تو یہ انبیاء جو ہے خدا کی مسند حکومت پر، مسند حاکمیت پر، جس پر حق کے حاکمیت خدا کو ہے، لیکن خدا اپنی یہ حاکمیت انبیاء کے ذریعے سے عملی کرتا ہے، اور انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری اور یہ حق کے حاکمیت جو ہے آئمہ کو منتقل ہوتی ہے، اور آئمہ کے بعد یہ حق کے حاکمیت فقہا کو منتقل ہوتی ہے، اور اسی کو ہم سلسلے ولایت کہتے ہیں، ولایت خدا، ولایت نبی، ولایت امام اور ولایت فقی۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہو تو شہید متحری کتاب فلسفہ ولایت، جس میں انہوں نے قرآن سے ساری آیات کو بیان کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ اب دوسرا مطلب جو ہے توحید عملی سے متعلق ہے، ایک بنیادی مسئلہ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں۔ دیکھیں، توحید جو دین اسلام میں توحید ہے وہ دیگر مکاتب سے فرق کرتی ہے۔ دیگر ادیان میں توحید جو ہے وہ صرف خدا کے بارے میں ہے، لیکن یہاں پر ہم توحید عملی، یعنی وہ ہم سے متعلق ہے، عمل سے متعلق ہے۔ اگر آپ نے اپنے اعمال اخلاصاً خدا کے لیے انجام نہیں دیے تو آپ کا عقیدہ توحید کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام میں توحید عمل تک پہنچتی ہے، وہی جو شروع میں نے عقائد عقلی اور عقائد قلبی کا فرق بیان کیا، یہاں پر بھی توحید عملی یہی ہمیں بیان کرنا چاہتی ہے۔ اور نہ فقط وہ کہتے ہیں اس ایک وجود پہ آپ کو توحید کو نافذ کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے اس چھوٹے سے وجود پہ توحید کو نافذ کرنا ہے؟ یعنی اس کا چلنا، پھرنا، بات کرنا، سوچنا، اس کا سونا، اس کا زندگی گزارنا، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، سب اور سب توحید کے مطابق ہونا چاہیے، حکم خدا کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب حکم خدا کیسے ملے گا ہمیں؟ حکم خدا نبی بتاتے ہیں، نبی کے بعد آئمہ بتاتے ہیں، آئمہ کے بعد فقہا بتاتے ہیں۔ تو جب تک ہم ولایت فقی کے تصور پر نہیں آئیں گے اور اپنی زندگی کو ایک فقی جس کو ولایت حاصل ہے اس کے مطابق اپنا رہنا سہنا نہیں کریں گے، تب تک ہماری توحید کامل نہیں ہو جائے گی۔ اور فقط ہمارا وظیفہ یہ نہیں ہے کہ اس صرف اس
چھوٹے سے وجود پہ توحید کو نافذ کرنا ہے، بلکہ اس کے بعد پہلے اس پر نافذ کرنا ہے، پھر اس کے بعد پورے معاشرے کو توحیدی کرنا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کی زندگی اور آئیو اسی لیے وجود میں ظاہر ہے، اس کے مقاصد یہی ہیں کہ ہمیں فقط اپنے آپ کو توحید کے مطابق نہیں کرنا ہے، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مطابق اس پورے معاشرے کو توحیدی کرنا ہے۔ اب اس میں ایک جو بنیادی ترین مسئلہ ہے، وہ صرف اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو توحید عملی میں مثلا اس کی ایک قسم جو ہے وہ ہے عبادت میں توحید، فقط اور فقط ایک خدا کے لیے عبادت کی جائے۔ اب یہ جو جن لوگوں نے کفر کا دینے کے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں اور ہر ایک پہ جو ہے نا فوراً سے لیبل لگا دیتے ہیں شرک کا اور کفر کا، وہ ہر چیز میں کہتے ہیں آپ نے غیر خدا کی عبادت کر دی اور لہٰذا آپ مشرک ہو گئے۔ عبادت کی تعریف، بنیادی ترین تعریف میں ان لوگوں نے چینجز کیے۔ آپ جو ہے وہ جعفر سبحانی کی کتاب جب پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ عبادت کی تعریف تمام فرقوں کے نزدیک ایک ہے اور یہ فرقہ نجدی کے نزدیک ایک ہے۔ تمام فرقوں کے نزدیک عبادت کی تعریف یہ ہے کہ ہر خضوع و خشوع جو ہے، یعنی ہر قسم کا جھکنا اللہ سمجھ کر، کسی کے سامنے خدا سمجھ کر جھکنا، یہ عبادت ہے۔ تو اگر ہم کسی غیر خدا کے آگے اس کو خدا سمجھ کر جھکیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن نجدیوں نے کیا کیا، اس میں سے الہ سمجھ کر نکال دیا۔ کیا تعریف کی؟ ہر قسم کا جھکنا وہ عبادت ہے۔ اب قرآن کی آیت کے مطابق اپنے شانوں کو والدین کے آگے خاضع کر دو، جھکا دو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ، یعنی احترام والدین میں جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، کہ اپنے آپ کو، تو ان کے مطابق یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی قرآن جو ہے شرک کی تبلیغ کر رہا ہے، بقول ان کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی کانے کنندہ جواب نہیں ہے۔ بس یہ کس طریقے سے ہر چیز کو لیبل لگاتے ہیں شرک کا، اس طریقے سے کہ انہوں نے تعریف میں سے، اگر ہم آئمہ اہل بیت کا احترام کرتے ہیں تو یہ احترام، یہ تواضع، یہ فروتنی الہ سمجھ کے نہیں ہے، الہ کا نمائندہ سمجھ کر ہے۔ اب وہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کیوں ہر قسم کے احترام، ہر قسم کی تواضع، ہر قسم کے خشوع و خضوع کو انہوں نے جو ہے وہ عبادت کا لیبل لگا دیا اور پھر اس سے وہ شرک ثابت کرتے ہیں۔ تو بنیادی ترین ہم نے یہاں پہ ایک مسئلے کو حل کیا کہ ہم جو اہل بیت اطہار کا احترام کرتے ہیں الہ سمجھ کے نہیں کرتے، اگر کوئی الہ سمجھ کر کرے تو واقعاً شرک ہے، واقعاً اس نے عبادت غیر خدا کی۔ تو یہ تمام عزاداری، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ الہ سمجھ کر نہیں ہیں، لہٰذا یہ تواضع، یہ فروتنی قرآن کے عین مطابق ہے۔ میرے پاس بہت ساری آیات ہیں، مثلا حضرت آدم کو کہا، فرشتوں کو آگے آدم کو سجدہ کرو، یہ بھی تو جھکنا تھا، ان کی تعریف کے مطابق یہ بھی شرک ہے، بس خدا خود ہی شرک کروا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں ہے کہ حضرت یوسف کے آگے جو ہے وہ ان کے برادران یوسف جو ہے وہ انہوں نے لفظ سجدہ کا ورڈ ہے، تو پھر اس کے مطابق بھی یہ جو ہے وہ شرک ہو جائے گا، اور قرآن نے جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو کیا چیز جو ہے ہمارے پاس بنیادی پیرامیٹر کو سمجھ لیں، ملاک اور معیار ہے، کسی بھی چیز کو، کسی ہستی کو اگر خدا کے مقابلے پر لایا جائے تو یہ شرک ہے، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں در عرض۔ لیکن خدا نے جن کا کہا ہے کہ ان کو ولی مانو، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے، تمام فریقین کہتے ہیں یہ امیر المومنین سے متعلق ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ خاص واقعے سے متعلق آیت نہیں ہوتی تو کوئی بھی شخص جو ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا اور کہتا میں تمہارا حاکم ہو گیا ہوں. تو یہ واقعہ ہر واقعہ نہیں ہو سکتا، یہ خاص واقعہ ہے. اور اسی لیے بہت سارے شاعروں کے اشعار ملتے ہیں جنہوں نے اس زمانے میں اس واقعے کے بارے میں اشعار بھی کہے. تو اگر اس آیت کے مطابق تمہارا حاکم، کیونکہ انما کہا گیا اس لیے حاکم کے معنی ہے، دوست کے معنی نہیں ہو سکتے، تمہارا حاکم اللہ ہے، فقط تمہارے حاکم تین ہیں، اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے. تو یہ جو رسول اور اس کو خود خدا نے کہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں درتول. جن کو خدا نے کہا ہے حاکم مانو، اگر ہم نہیں مانیں گے تو یہ توحید کے خلاف ہے. خدا کے مقابلے پر اگر کسی کو بھی لائیں گے تو وہ شرک ہے. بس اگر جو ہے شفا جو ہے فقط فقط خدا کی ذات سے مخصوص ہے، اگر ہم خدا کے مقابلے پر کسی ذات کو سمجھیں گے کہ وہ خدا سے ہٹ کر ہم کو شفا دے سکتا ہے، تو یہ اس کو مقابلے پر لانا ہے اور یہ شرک ہے. لیکن خدا نے جن کو، جن ہستیوں کا ہے کہ ان سے مانگو، ان سے توسل کرو، ان سے شفا طلب کرو، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ اے رسول یہ مجھ سے کہنے کی بجائے اگر آپ سے طلب مغفرت کر لیتے تو ان کی توبہ بہت جلدی قبول ہوتی. تو رسول خود خدا کہہ رہا ہے کہ استغفار طلب کرو رسول سے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. تو جن کو خدا خود کہہ رہا ہے ان سے طلب کرو. اگر ہم طلب نہ کریں گے نہیں، ہماری توحید خطرے میں ہو جائے گی، تو یہ عین توحید کے منافی ہے، مخالف ہے. بس خدا کے مقابلے پر کسی سے توبہ طلب کرنا یہ شرک ہے. لیکن خدا نے جن کو کہا ہے، جن کو اجازت دی ہے، جن کو اذن دیا ہے کہ ان سے طلب کرو شفاعت، ان سے طلب کرو شفا، ان سے طلب کرو استغفار، تو پھر ان ہستیوں سے طلب کرنا عین توحید ہے، نہ کہ مخالف توحید. بس توحید عملی میں یہ ایک بنیادی مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ کسی بھی چیز کو اگر خدا کے مقابلے پر درعرض لائیں گے تو یہ شرک ہے. لیکن جس خدا اپنے تمام کام وسائل کے ذریعے سے کرتا ہے، اور خدا کی ولایت بھی جو ہے وہ وسیلے کے ذریعے، بس خدا نے خود کہہ دیا ہے کہ میری حاکمیت ہے، اور میری حاکمیت نبی کی حاکمیت کے ذریعے ہوتی ہے، اور نبی کی حاکمیت اور ولایت امام کی حاکمیت اور ولایت سے ہوتی ہے. تو اس کو نہ ماننا جو ہے وہ شرک ہے، نہ کہ اس کو ماننا شرک ہے. اللہم صل علی، میرا خیال ہے اتنی سی، اتنے آپ لوگ ظاہر ہے صبح سے پتہ نہیں کن کن بزرگان کے آپ لوگوں نے جو ہے وہ لیکچرز لیے ہیں، اور اس ٹائم پر جو ہے وہ درس آپ لوگوں نے تحمل کیا، وہ بھی اتنا خشک. اور لیکن یہ بنیادی مسائل ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں، یہ جو غالی پیدا ہو رہے ہیں ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم معاشرے میں یہ طول اور عرض نہیں سمجھائیں گے، اور جب تک ہم یہ بنیادی بالاصالہ اور بالتباہ کا فرق نہیں بتائیں گے، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. آخر میں بس میں کچھ آئیو کے لیے کچھ میرے عرائض ہیں، دو سے تین منٹ میں انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے. جی والد، صرف کیونکہ زہرا کنونشن کا موقع ہے، اور آئیو کی پوری جو ہے اسٹرینتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، میں اپنا ایک وظیفہ سمجھتا ہوں کہ آئیو کے حوالے سے کچھ عرائض فقط دو سے تین منٹ میں انشاءاللہ بیان کرنا چاہتا تھا. اور اگر آپ کو اس کو نوٹ کریں، اور اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے مطابق ہم اپنے مستقبل کا تعین کریں اور پلاننگ کریں تو شاید ہم بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں. سب سے پہلے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں تربیت اور اجتماعیت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. اگر ایک تنظیم میں صرف تربیت کا نظام ہو
لیکن اسے یہ نہیں پتا ہو کہ اس کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، شیعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا حالات ہیں، تو ایسی تربیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی کے برعکس اگر جو ہے ہم صرف اجتماعیات اور قومیات میں اپنا رول ادا کرتے رہیں اور ہماری تربیت نہ ہوئی ہو تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. جیسے ایک پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اسلامی اور الہی تنظیموں کے دو پر ہوتے ہیں، ایک تربیت اور ایک سماجیات، اجتماعیات. اسی میں ہم سیاسیات اور ساری چیزیں اسی کے میں امر بالمعروف نہیں نل منکر اسی میں آ جاتا ہے. لہٰذا آئیو کو قومی مسائل کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے. اور اس وقت پاکستان کی شیعت جن جن مرائل سے گزر رہی ہے، جن جن چیلنجز سے گزر رہی ہے، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا، اس کا رائے حل دینا، یہ آئیو کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. پس تربیت اور اجتماعیات اور قومیات دونوں کا بھرپور امتزاج آئیو میں ہونا چاہیے اور اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، کیونکہ ہم ولایت فقیہ کے نظریے کے ماننے والے ہیں اور شاید اس پہ لیکچرز بھی ہوئے ہوں گے، اس لیے ہمیں اپنی تنظیم کو نظام ولایت سے جوڑنا چاہیے اور ان سے پاکستان کے بارے میں جو بھی آرا ہیں ان کی جو بھی جو بھی روڈ میپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہمیں ڈائریکٹ آئیو کے اعلیٰ ترین سطح کے وفد کو جانا چاہیے، رہبر کے پاس، اور ان سے پاکستان کے بارے میں کلی گائیڈ لائنس لینی چاہیے اور اس کے مطابق اپنے آپ آئیو کو آگے چلانا چاہیے، ورنہ پھر ہمارا یہ صرف نعرہ ہی رہ جائے گا اور عملی طور پر ہم پھر ولایت سے جڑے ہوئے، اگر مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ہو بھی، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کو اور زیادہ قوی کرنا چاہیے. تیسری بات جو ہے وہ ہے ہر تنظیم کی معاشیات بہت اہمیت رکھتی ہے. آئیو کو ایک ایسا نظام معاشی بنانا چاہیے کہ آئیو اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور اس کا مالی امور جو ہیں وہ اسٹیبل ہوں اور کسی بیساکھیوں پر نہ ہوں کہ وہ بیساکھیاں جب ہلیں تو پھر ہمارا سسٹم پورا کولیپس کر جاتا ہے، ہم ایسے درجے تک آ جائیں کہ وہ آٹومیٹیکلی ہم اپنے وسائل اپنے پیروں پر خود کھڑے ہوئے ہوں، خود انحصاری کریں. چوتھی چیز جو میں آئیو کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے کاموں کو زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. آج 80s کا زمانہ نہیں ہے، یہ 90s کا زمانہ نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے کمیونیکیشن کے اسکلز بہت سارے آگے ہیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو آج کے زمانے سے ہم آہنگ نہیں کیا تو ہم کسی ماضی کے دور میں رہیں گے اور آج کا زمانہ آپ دیکھیں، آج کل کے دور میں وزرائے اعظم بھی ٹویٹر یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ان جدید چیزوں کو، ان جدید وسائل سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کریں گے تو پھر ہم اس معاشرے کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل سکتے. آپ دیکھیں 80s میں ہماری تنظیموں کا حال یہ تھا کہ ہم اپنے معاشرے سے آگے تھے، چاہے ISO ہو چاہے IO ہو، وہ ایک نئی چیز اپنے معاشرے کو دیتی تھی اور اب ان کے معاشرے کے اس وقت کے جو پڑھے لکھے لوگ جو کام کر سکتے تھے ہم اس سے آگے کے چیزوں کو معاشروں کو دیتے تھے. لہٰذا یہ جو ایک چیز جو میں ساری تنظیموں میں دیکھتا ہوں وہ ہے آرگنائزیشنل اسکلز. ایک چیز جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، اب یہ ایک سائنس ہے، اب یہ ایک مہارتیں ہیں جو ہمیں حاصل کرنی ہیں. میٹنگ کیسے آرگنائز کرتے ہیں، کنونشن کیسے آرگنائز کرتے ہیں، اس کی یہ ساری چیزیں اب آپ کے ایک کلک پر ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کیونکہ ہم نے یہ اسکلز ڈیولپ نہیں کی ہیں اس لیے ہماری کوئی چیز آرگنائز نہیں ہو پاتی. تو آج کل کے جو آرگنائزیشنل ٹولس ہیں، جو مینجمنٹ اسکلس ہیں، یہ ہم کو حاصل کرنی ہوگی
تب ہم زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے آگے چل رہے ہوں گے. لہٰذا اپنا مینجمنٹ کا نظام جو ہے وہ ہمیں شدت سے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بس دو تین عرائض آپ کے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ اپنا مراکز ہم مساجد امام بارگاہ جو شیعت کے مراکز ہیں اگر وہ ہم آئی او کے مرکز قرار دے دیں, مسجد امام بارگاہ علم, آخر ہمارے علم پر یہ کیوں مثلا نشے والے لوگ کیوں قبضہ کریں, یہ علم ہم سے منسلک تھا, ہمیں وہاں پر ہونا چاہیے تھا, ہم نے کیونکہ اسپیس دیا, ہم نے جگہ دی, تو جو ہے نا اہل لوگ نشے ہی لوگ جو ہیں وہ اب ان علموں کے جو ہے نا ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں, ہمیں اصل وارث اس علم کے. تو مساجد آپ کے محلے میں جو بھی مسجد ہیں وہاں پر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, آئی ایس او کی آئی او کی میٹنگس, آئی او کے سارے پروگرام, دعاؤں کے سارے پروگرام. دین نے دیکھیں مسجد کو محور بنایا ہے معاشرے کا, تو اگر ہمیں دین کو احیا کرنا ہے تو ہمیں مساجد کو زندہ کرنا ہوگا. ابھی ایک دن میں نہیں ہوگا, ہمیں ان کی ٹرسٹ کا حصہ بننا چاہیے, ہمیں ان کی مینجمنٹ کا حصہ بننا, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ان مساجد کی, ان امام بارگاہوں کی. تو جو شیعت کے مراکز ہیں, دیکھیں ایک زمانے میں عزا خانہ زہرا ہمارا مرکز ہوا کرتا تھا, وہاں سے جو ہے ہم اپنے پورے پاکستان کو میسج دیتے تھے. آج وہ مرکز کس کے ہاتھ میں؟ ان غالیوں کے اور ان کے ہاتھوں میں, اور وہ پورے پاکستان کو میسج, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ. ہم نے اسپیس دیا, ہم نے ان مراکز کو خالی کیا تو دشمن نے وہ جگہ فل کر دی. لہٰذا ہمارے آپ کے علاقوں میں, آپ کے ریجن میں جو مساجد ہیں وہاں پر ہماری فعالیتیں ہونی چاہیے, مساجد امام بارگاہیں جو بھی ہمارے شیعت کے مرکز ہیں وہ ہمارے سینٹر آف ایکٹیویٹی ہونا چاہیے. آخری چیز اور آپ کی زحمتوں کو تمام, ہمیں دیکھیں کبھی بھی جب آپ صحیح ڈائریکشن پر آ جائیں اٹس نیور ٹو لیٹ, لیکن صحیح ڈائریکشن میں آنا ضروری ہے. ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے کام کر دیں, لاکھوں لوگوں کو جمع کر لیں, نہیں, آپ کم لوگوں کے ساتھ لیکن کوالٹی ورک دیں. لوگ کہیں کہ آئی او کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے 10 لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ 10 ایسے منظم ہوتے ہیں کہ وہ مثال بنتے ہیں پورے معاشرے میں, اور وہی 10 لوگ 100 لوگوں کو وہ کریں گے. سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ سے انہی بنیادی کاموں کی طرف جانا ہوگا, ہمیں گراس روٹ لیول پر سے کام شروع کرنا ہوگا. یہ بڑے بڑے ہم جو اجتماعات کرتے ہیں, بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں, ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن ہمیں ہر محلے, شیعت کا ہر ہر محلے میں ہمیں جا کر گراس روٹ لیول پر ہمیں اپنا پیغام ہر شیعہ تک پہنچانا ہے, چاہے وہ جوان ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے وہ طالب علم ہو, چاہے وہ خواتین ہو, چاہے وہ بچے ہوں, پورے ہر ہر معاشرے پورے پاکستان کے. یہ اس کنونشن کا ایک ویژن یہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا پلان بنائیں کہ ہم ہر شیعہ تک اپنا پیغام کسی نہ کسی صورت میں پہنچائیں گے. اب اس کا جواب آتا ہے, پازیٹیو آتا ہے, نہیں آتا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ماں معمور بے وظیفے ہستیم, یعنی ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے وظیفے کو صحیح طریقے سے انجام دیں, باقی نتیجہ جو ہے خدا کے ہاتھ پر چھوڑ دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.